السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے صوبے قندوز میں طالبان نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے جس میں افغان پولیس کے 17 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے افغانستان میں قیام امن کے لیے اثر نو کوششیں شروع کر دی ہیں. اور بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک ہفتے کے دوران پولیس کے جوانوں پر ہونے والے دوسرے حملے میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کے تفصیلی فیصلے میں حراستی مراکز میں بغیر مقدمات کے قید شہریوں کو 7 دن کے اندر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس سے اپوزیشن نے قومی سیاستدانوں کی تقاریر پیمرا کی طرف سے رکوائے جانے پر احتجاجاً واک آؤٹ کیا ہے. سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کو خرابی صحت کے باعث سے ایک بار پھر لاہور کے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے منگل کے صبح فتح کا دعویٰ کیا ہے. کینیڈا کی حکمراں جماعت نے عام انتخابات میں ایک مرتبہ پھر نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے, اور وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر نئی حکومت کی تشکیل کی پوزیشن میں آ گئی ہے. شمالی شام میں ترک اور کردیز فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے, جبکہ 5 روزہ جنگ بندی منگل کی رات ختم ہونے والی ہے. اور بنگلہ دیش میں عہدیداروں نے منگل کے روز بتایا ہے کہ وہ ہزارہا روہنگیا مہاجرین کو میانمار کے نزدیک کیمپوں سے جلد ہی خلیج بنگال کے جزیرے میں منتقل کرنا شروع کر دیں گے. ایک آزمودہ کار امریکی سفارتکار منگل کے روز امریکی ایوان نمائندگان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف الزامات پر مواخذے کی تحقیقات کے لیے قانون سازوں کے سامنے پیش ہوں گے. یہ تھیں سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان کے صوبے قندوز میں طالبان نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے جس میں افغان پولیس کے 17 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. حملہ پیر کی رات کو قندوز کے ضلع علی آباد میں کیا گیا, جبکہ شدت پسندوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹے جاری رہا. قندوز کے ایک ضلعی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں پولیس کے ایک اعلی افسر بھی شامل ہیں. قندوز کے پولیس ترجمان انعام الدین رحمان نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے, البتہ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں. دوسری جانب حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے یہ حملہ کیا ہے جس میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 20 اہلکار مارے گئے ہیں. واضح رہے کہ افغانستان کا صوبہ قندوز ان علاقوں میں شامل ہے جس کے متعدد اضلاع پر طالبان کا قبضہ ہے. اسی اثنا میں امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے افغانستان میں قیام امن کے لیے اثر نو کوششیں شروع کر دی ہیں. اس ضمن میں وہ بیلجیم, فرانس اور روس کا دورہ کر رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق خلیل زاد افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے برسلز, پیرس اور ماسکو کے دورے پر ہیں. پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دورے کے دوران خلیل زاد امریکی سفارتکاروں کے ہمراہ یورپی یونین, نیٹو اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے, جن میں افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششوں میں تیزی لانے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا. بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک ہفتے کے دوران پولیس کے جوانوں پر ہونے والے دوسرے حملے میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. دھماکے کی ذمہ داری کسی بھی گروپ نے تاحال قبول نہیں کی ہے. پولیس حکام کے مطابق پیر کی شام کو خروٹ آباد پولیس تھانے کی ایک گاڑی علاقے میں معمول کی گشت پر تھی. شہر کے نواحی علاقے اسپنی روڈ سے جب گاڑی گزر رہی تھی تو نامعلوم دہشت گردوں نے ریموٹ کنٹرول خود ساختہ بم سے گاڑی پر حملہ کر دیا, جس سے گاڑی میں سوار 4 پولیس اہلکار اور 2 راہگیر زخمی ہو گئے. خروٹ آباد تھانے کے ایک افسر ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا جو سڑک کے کنارے کھڑی کی گئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کے تفصیلی فیصلے میں حراستی مراکز میں بغیر مقدمات کے قید شہریوں کو 7 دن کے اندر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ججز کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹس کے تحفظات کو بھی ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے کا حصہ بنایا ہے۔ تنظیم نے مذکورہ آرڈیننس کے نفاذ کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق سے متصادم قرار دیا تھا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس سے اپوزیشن نے قومی سیاستدانوں کی تقاریر پیمبرا کی طرف سے رکوائے جانے پر احتجاجاً واک آؤٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال ہو رہی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس چیئرمین کمیٹی فیصل جاوید کی سربراہی میں ہوا، جس میں اپوزیشن ارکان نے اپوزیشن رہنماؤں کو ٹی وی چینلز پر بلیک آؤٹ کرنے کے حوالے سے شدید احتجاج کیا۔ اس موقع پر حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، اور ایک موقع پر چیئرمین کمیٹی کے رویے اور چیئرمین پیمرا کی طرف سے جوابات نہ دیے جانے پر اپوزیشن نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کو خرابی صحت کے باعث ایک بار پھر لاہور کے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف چودھری شوگر مل کیس میں جسمانی ریمانڈ پر قومی احتساب بیورو کی حراست میں تھے۔ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے منگل کی صبح فتح کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کی جماعت لبرل پارٹی نے ملک کے عام انتخابات میں اتنی نشستیں جیت لی ہیں کہ وہ حکمراں جماعت رہیں گی۔ دوسری مدت کے لیے انتخاب جیتنے پر ٹروڈو جب اپنی اہلیہ صوفی کے ہمراہ اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کینیڈا میں عام انتخابات کے لیے پیر کو ہونے والی ووٹنگ کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک حکمراں جماعت لبرل پارٹی سب سے زیادہ 140 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اکثریتی حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 338 کے ایوان میں 170 نشستیں درکار ہیں۔ حکومت بنانے اور نئی قانون سازی کے لیے جسٹن ٹروڈو کو بائیں بازو کے حزب اختلاف کی جماعتوں پر انحصار کرنا ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جسٹن ٹروڈو کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جسٹن ٹروڈو کو زبردست اور سخت مقابلے کے بعد کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شمالی شام میں ترک اور کرد فورسز کے درمیان جبکہ 5 روزہ جنگ بندی منگل کی رات ختم ہونے والی ہے، بتایا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت لڑائی جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کی ہیدر مرڈک نے تل تہر اور شام میں راس العین سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود، جس میں جمعرات کے دن دستخط ہوئے تھے، کہیں کہیں لڑائی جاری ہے اور لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بنگلہ دیش میں عہدیداروں نے منگل کے روز بتایا کہ وہ ہزارہا روہنگیا مہاجرین کو میانمار کے نزدیک ٹھسے ہوئے کیمپوں سے جلد ہی خلیج بنگال کے جزیرے میں منتقل کرنا شروع کر دیں گے۔ کاکسس بازار میں حکومت کے ایک چوٹی کے منتظم کمال حسین نے بتایا کہ انہوں نے 100 خاندانوں کی فہرست تیار کی ہے جو بہاسن 4 جزیرے میں منتقل ہونے کے خواہش مند ہیں، جو کشتیوں کے ذریعے چند گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ 1,00,000 مہاجرین کو مرحلہ وار اس جزیرے میں منتقل کرے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کے صدر کے ساتھ اپنے اس ٹیلی فون کال کے دفاع کے لیے، جس کے نتیجے میں ان کے مواخذے کے مطالبے ہوئے ہیں، فاکس نیوز کیبل نیوز نیٹ ورک پر گئے۔ فاکس نیوز چینل کے ہینیٹی شو میں ایک انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس ان کا مواخذہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ رائے عامہ کے نئے جائزے ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ امکانی طور پر دوبارہ منتخب ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
To me, the word impeachment is a dirty, disgusting word. I didn't do a reason to be impeached. The only reason they're impeaching...
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک لفظ مواخذہ ایک گندا اور شرمناک لفظ ہے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جو کسی مواخذے کی وجہ ہو۔ وہ میرا صرف اس لیے مواخذہ کر رہے ہیں کہ وہ رائے عامہ کے جائزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ موڈیز کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سامنے آنے والے تجزیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان تمام تینوں تناظر میں ٹرمپ آسانی سے کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ اور ایک آزمودہ کار امریکی سفارتکار منگل کے روز امریکی ایوان نمائندگان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف الزامات پر مواخذے کی تحقیقات کے لیے قانون سازوں کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو اطلاع دی تھی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو خرابی صحت کے باعث سروسز ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 6 ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا طبی معائنہ کرے گی۔ لاہور سے اس بارے میں ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
نواز شریف کا خون میں پلیٹلیٹس کم ہونے پر پیر اور منگل کی درمیانی شب سروسز ہسپتال لاہور منتقل کیا گیا ہے۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق نواز شریف کی رپورٹس ملنے کے بعد انہیں چیک اپ کے لیے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سروسز ہسپتال انتظامیہ کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج کے لیے 6 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے، جس کی سربراہی پرنسپل سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمود ایاز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کچھ تسلی بخش ہیں، ایک آدمی ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ہم اس کو ریپیٹ کروا رہے ہیں۔
وہ کون کون سی رپورٹ ہے؟
بلڈ کی رپورٹ۔
دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری کو خرابی صحت کے باعث پمس ہسپتال اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ نے سابق صدر کو ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے والد آصف علی زرداری کو مناسب طبی سہولیات نہ دینے پر حکومت سے شکوا کیا۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ عدالتی حکم پہ، ڈاکٹرز کے ریکمینڈیشنز پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔
جبکہ نواز شریف کے بھائی اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی بیماری کا بر وقت علاج نہ ہونا بدترین غفلت ہے۔
خطرناک حد تک ڈراپ کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بلیڈنگ ابھی تک نہیں ہوئی اور نوز یا ماؤتھ سے پلیٹلیٹ اتنی تیزی کے ساتھ ڈراپ کیا، یہ بڑی تجویز کی بات ہے۔
وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان کہتی ہے کہ نواز شریف کی صحت بالکل درست ہے اور وہ خود چل کر ہسپتال آئے ہیں۔
خشاش بشاش اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے گاڑی میں آئے ہیں، اور عوام کو جن کو پہلے سے بتایا گیا ہوا تھا کہ ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں، اگر کوئی مریض اچانک کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ ہیلتھ چیلنج اس کے سامنے آتا ہے۔
آصف علی زرداری اس وقت میگا منی لانڈرنگ کیس میں نیب کی تحویل میں، جبکہ نواز شریف اس وقت رمضان شوگر ملز کیس میں جسمانی ریمانڈ پر نیب حکام کی حراست میں ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ۔
پشاور ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں کے دوران حراست میں لیے جانے والے افراد سے نمٹنے کے قانون کو کالعدم قرار دینے کے تفصیلی فیصلے میں حراستی مراکز میں بغیر مقدمات کے قید افراد کو 7 دن کے اندر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے وکلا کی بین الاقوامی تنظیم کے اس قانون پر تحفظات کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی تفصیلی رپورٹ۔
پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کے تفصیلی فیصلے میں حراستی مراکز میں بغیر مقدمات کی قید شہریوں کو 7 دن کے اندر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ججز کے عالمی تنظیم انٹرنیشنل کمیشن آف جیورس کے تحفظات کو بھی تفصیلی فیصلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ تنظیم نے مذکورہ آرڈیننس کے نفاذ کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق سے متصادم قرار دیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پچھلے جمعرات کو 2011 میں سابق قبائلی علاقوں میں نافذ کردہ سول ایکشن ان ایڈ کے اس قانون کی پوری صوبے میں توسیع کو غیر آئینی قرار دیتی ہوئی اس کے تحت قائم تحقیقاتی مراکز کو صوبائی محکمہ جیل خانہ جات اور اس میں قید افراد کو تحویل میں لینے کے لیے انسپکٹر جنرل پولیس کو ہدایات جاری کیے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر لطیف آفریدی نے اس فیصلے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے ने कहा,
अभी तक हजारों लोग इंटरमेंट सेंटर में पड़े हैं और चीफ जस्टिस ने बड़ा ठीक ऑर्डर किया कि उनको पुलिस के हवाले किया और इन जगहों को जहां पर ये लोग पड़े हैं उनको हवालात या सब जेल करार दिया। तो ये अच्छा फैसला है, अब लोग अदालतों में पेश होंगे, उनके मुकदमात का फैसला होगा, उनके खिलाफ जो इल्जाम है उनका पता लगेगा।
पिशावर हाईकोर्ट के फैसले के बारे में वजीर आला की मुशीर खसूसी अजमल वजीर ने बताया,
पिशावर हाईकोर्ट का फैसला है और ज़ाहिर है जब पिशावर हाईकोर्ट का फैसला हो गया तो हाईकोर्ट के फैसले का हम एहतराम करेंगे और इसमें जो दूसरी राय नहीं हो सकती।
पिछले साल कबायली इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद मुख्तलिफ इंतजामी दफातर और अहदेदारों की अदालतों में जेर तस्फिया मुकदमात रवा साल जुलाई और अगस्त में सिविल अदालतों को मुंतकिल करने का अमल शुरू हुआ है। अभी तक लगभग 4,000 मुकदमात पिशावर हाईकोर्ट और इससे मुंसलिक अदालतों बिशमूल इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों को मुंतकिल किए जा चुके हैं। ताहम इस्तगासा यानी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कमजोर बुनियादों पर बनाए जाने वाले मुकदमात में ज्यादातर मुलजमान अदालतों से जल्द रिहाई पा लेते हैं। पिशावर ही के एक वकील तारिक अफगान एडवोकेट का कहना है,
इसमें एक तो एविडेंस की कमी होती है, दूसरा ये जो प्रोसीजर है इसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया होता है, फिर ये लोग जो है वो जल्द जो है एक्विट हो जाते हैं हाई कोर्ट से।
शमीम शायद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
पाकिस्तान में अपोजिशन ने कौमी सियासतदानों की तकरीर पेम्ब्रा की तरफ से रुकवाए जाने पर एहतजाज के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए इतलात व नशरियात के इजलास से वॉकआउट किया। अपोजिशन अरकान का यह भी कहना है कि हिजब मुखालिफ के रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल हो रही है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट भेजी है अली राना ने।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए इतलात व नशरियात का इजलास चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद की सरबराही में हुआ, जिसमें अपोजिशन अरकान ने अपोजिशन रहनुमाओं को टीवी चैनल्स पर ब्लैकआउट करने के हवाले से शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर हुकूमती अरकान और अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई और एक मौके पर चेयरमैन कमेटी के रवैये और चेयरमैन पैमरा की तरफ से जवाब न दिए जाने पर अपोजिशन ने एहतजाजन वॉकआउट भी किया। सेनेटर परवेज रशीद ने इजलास के दौरान कहा,
चेयरमैन पैमरा से ये जानना चाहते थे कि मकबूल अवामी सियासी जमहूरी रहनुमा जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई जलसा करते हैं या टेलीविजन के लिए कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसको टेलीविजन चैनल पर चलने से क्यों रोक दिया जाता है। चेयरमैन पैमरा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था।
कमेटी इजलास में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने कहा कि हम किसी मीडिया को सेंसर का नहीं कहते। 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक निजी टीवी चैनल ने जमीयत उलमा इस्लाम को कवरेज दी है। उन्होंने तस्लीम किया कि लाइव कवरेज पर पाबंदी आयद की गई है। इस पर कमेटी अरकान की चेयरमैन पैमरा से तल्ख कलामी भी हुई। वज़ीर इत्तला'आत फिरदौस आशिकाबान कहती हैं कि मुसल्ला जत्थों और इंतशार फैलाने वालों को दिखाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
जानो माल का कोई खतरा दरपेश आता है तो ये एक आपकी रेगुलर इंतजामी फैसले होते हैं जो हालात और सूरत हाल को देख के किए जाते हैं।
अली राना, उर्दू वीओए, इस्लामाबाद।
अमरीका के खसूसी एलची बराए अफगान मुफाहमत सलमे खलीलजाद ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सरेनौ कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस ज़िम्न में वो बेल्जियम, फ्रांस और रूस का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट है मोहम्मद जलील की।
अमरीका की महकमे खारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक खलीलजाद अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों का जायजा लेने के लिए ब्रसल्स, पेरिस और मास्को के दौरे पर हैं। पीर को जारी किए गए बयान में मजीद बताया गया है कि दौरे के दौरान खलीलजाद अमरीकी सफारतकारों के हमरा यूरोपीय यूनियन, नेटो और अक़वामे मुत्तहिदा के अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे, जिनमें अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशों में तेजी लाने के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। खलीलजाद ने पीर को ब्रसल्स में वाकई नेटो हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान नेटो ममालिक अहदेदारों से मुलाकात भी की। ब्रसल्स और पेरिस के दौरे के बाद खलीलजाद मास्को भी जाएंगे, जहां वो रूसी और चीनी हुकाम से मुलाकातों में अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तबादला ख्याल करेंगे। गुज़श्ता माह अफगान अमन बातचीत मनसूख होने के बाद खलीलजाद का यूरोपीय ममालिक का यह पहला दौरा है जिसे तजज़ियाकार अहम करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार अली सरवर रकवी ने मंगल को वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए खलीलजाद की अफगानिस्तान में क़याम अमन की ताज़ा कोशिशों को खुश आइन करार दिया है।
बावजूद इसके कि सदर ट्रंप का बयान था कि अफगान पीस प्रोसेस इज डेड, लेकिन जो अंदर की खबरें थी वो ये थी कि ये इसको फिर भी इस सारे सिलसिले को कायम रखना चाहते हैं। तो उस पस मंजर में मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी खबर है और खुशाइन बात है कि امریکہ کوشش میں ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام قائم ہو، کیونکہ یہ امن و استحکام صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔
افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغان امن عمل کے دوبارہ شروع ہونے کے لیے ان کے بقول حالات سازگار ہیں۔
تو ابھی شاید امریکہ نے یہ سوچا ہے کہ پھر سے کوشش کی جائے، کوئی بہتر معاہدہ کیا جائے، طالبان سے بھی بات کی جائے، اور وہ ممالک، وہ قوتیں جن کا افغانستان کے حالات میں کافی دلچسپی ہے، تو ان سے بھی رابطہ ہو رہا ہے۔
تاحال امریکہ کی طرف سے افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے بحال ہونے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا ہے۔ مزید براہ حکام کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے ضلع علی آباد میں گزشتہ شب ہونے والے طالبان کے مبینہ حملے میں 17 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک مقامی ذرائع نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں علی آباد پولیس کی چیک پوسٹ کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے، جبکہ متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قندوز پولیس کے ترجمان انعام الدین رحیمی نے طالبان حملے کی تصدیق کی ہے، تاہم انہوں نے اس کی مزید تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ دوسری جانب طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے میں 20 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تنقید کے بعد جس کے نتیجے میں انہیں فلوریڈا کی اپنی ملکیت کے ایک تفریحی مقام پر بڑے صنعتی ملکوں کے رہنماؤں کے ایک اجلاس کو منسوخ کرنا پڑا، ڈیموکریٹس اور میڈیا پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
پیر کے روز کابینہ کے ایک اجلاس میں نامہ‌نگاروں سے گفتگو کے دوران ٹرمپ آئین کی اس شق کی تصحیح کرتے دکھائی دیے جس کا مقصد وفاقی عہدیداروں کو بدعنوانی کے کسی اثر سے گریز کے لیے غیر ملکی حکومتوں سے کسی بھی قسم کی تلافی سے روکنا ہے۔ ان کے الفاظ،
I don't think you people with this phony emoluments clause, and by the way, I would say that it's cost me anywhere from $2 to $5 billion to be president.
میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ خدمات کے معاوضے سے متعلق اس شق کے ساتھ، اور میں یہ ضمنی طور پر کہوں گا کہ میں نے صدر بننے کے لیے لگ بھگ 2 to 5 billion dollars خرچ کیے تھے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ نقادوں کا جواز ہے کہ اگر ٹرمپ کے املاک میں کمرے اور سہولیات قیمتاً فراہم کی جاتی ہیں، جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف مک مولوانی نے اعلان کیا تھا، تو ابھی اس کا مطلب یہی ہوتا کہ صدر اپنے عوامی عہدے سے فائدہ اٹھا کر اپنے نجی کاروبار کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب دوسرے مقامات پر غور کیا جائے گا، لیکن وہ ان کی ڈورل ریسورٹ کی طرح شاندار نہیں ہوں گے اور وہ ملک کے لیے مہنگے ہوں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر پہلی بار امریکی کانگریس میں سماعت آج ہو رہی ہے۔ کانگریس کی خارجہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے سامنے ہونے والی سماعت میں جنوبی ایشیا کے لیے صدر ٹرمپ کے مشیر ایلس ویلز سمیت وزارت خارجہ کے حکام سے سوالات کیے جائیں گے اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر اپنی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ تفصیلات کے ساتھ اسفر امام۔
امریکی کانگریس میں کشمیر پر ہونے والی اس سماعت کے 2 sessions ہوں گے۔ صبح 10 o'clock شروع ہونے والے پہلے سیشن میں امریکی وزارت خارجہ کے حکام کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حکام بھی پیش ہوں گے۔ اس موقع پہ صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کے لیے مشیر ایلس ویلز کو بھی سماعت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ دوپہر 2 o'clock شروع ہونے والے دوسرے سیشن میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے متاثرین پیش ہوں گے اور وہاں کی صورتحال سے کمیٹی اراکین کو آگاہ کریں گے۔ امریکہ میں قائم کشمیر ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن اس سماعت کے موقع پر اراکین کانگریس سے رابطہ کار کے طور پر کام کر رہی ہے۔ فاؤنڈیشن کے سربراہ اور کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف محمود نے سماعت کی تیاریوں کے حوالے سے بتایا،
اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آن ساؤتھ ایشیا، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آن ہیومن رائٹس اینڈ ایک ادر ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ ہوں گے۔ دے گیو آل دا اپڈیٹ اینڈ دے ہیو بین کلیکٹنگ اپڈیٹ جب سے ان کو انوائٹ کیا گیا اس ہیئرنگ میں آنے کے۔ سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ 2 to 5 o'clock ہے، اور اس پارٹ میں جو پرائیویٹ ہیئرنگ ہے جس میں کہ ڈفرینٹ وٹنسز لائے گئے ہیں جن لوگوں نے کام کیا ہے۔ وٹنسز میں ایک ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ہیں، 2 witnesses ہم لوگوں نے پک کیے ہیں، دو ہی وٹنسز دوسری سائڈ نے پک کیے ہیں۔ وہ آ کے اپنی سب ریسرچ اینڈ اپنا تھیسز بتائیں گے، اینڈ دین کانگریشنل ممبرز ہیو دا رائٹ ٹو آسک دا کوسچنز۔ بہت ضروری ہے کہ فیکٹس ان کے سامنے آئیں اور وہ ان کو بعد میں ویریفائی کر سکیں اور ایک ریزولوشن آئے۔ اس ریزولوشن کا بہت اسٹرانگ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ریزولوشن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بائنڈنگ ہوتی ہے، جبکہ انڈیا کو بائنڈنگ نہیں ہوگی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایون یورپین یونین ہیز ریچڈ آؤٹ سب کمیٹی کہ ہمیں آپ کی گائیڈنس چاہیے، ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اینڈ دیٹ ول آلسو گو فرام دس ہیئرنگ۔
واشنگٹن میں تعینات معروف بھارتی صحافی للت جھا کہتے ہیں کہ یہ سماعت صرف کشمیر پہ نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے صورتحال پر ہے۔ اس میں کشمیر پہ بھی فوکس ہوگا لیکن بلوچستان، سندھ، نیپال اور دیگر ممالک کے صورتحال پہ بھی بات ہوگی۔
ساؤتھ ایشیا میں جو ہیومن رائٹس سچویشن ہیں اس کے اوپر بلایا ہے، اور اس میں ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں ہیومن رائٹس کی کیا سچویشن ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو اس سب کمیٹی کے چیئرمین ہیں بیر شرمن نے جو پہلے جو اناؤنس کیا تھا کس طرح سے بلا، اس میں کہا تھا کہ انہوں نے جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی فوکس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور وشیوں پہ ڈسکشن کی جائے گی، اس میں انکلوڈیڈ ہے سندھ کا معاملہ، بلوچستان کا معاملہ، نیپال، شری لنکا، روہنگیا مسلمان کے بارے میں بھی، ان سبھی وشیوں پہ۔ دس از پارٹ آف جو ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کی جو ہیئرنگ سے، یہ پارٹ آف ایک لارجر پلان ہے کہ ایشیا کے الگ الگ بھاگوں میں ہیومن رائٹس کی کیا کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن، چین اس کا ایک سیریز کا پارٹ ہے۔
اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی افواج شمال مشرق شام سے پیر کی روز سرحد پار کر کے عراق میں داخل ہو گئیں۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم کے ایک حصے کے مطابق ہوا جو انہوں نے ترک حملے سے پہلے سرحدوں سے فوج واپس بلانے کے سلسلے میں دیا تھا۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کے حصوں سے امریکہ کی واپسی سے روس جیسے ملکوں کے لیے خلا پیدا ہو جائے گا، جس کے صدر ولادیمیر پوٹن ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے منگل کے روز ملنے والے ہیں، اور جس ملاقات میں اس بارے میں بات چیت ہوگی کہ اب شام میں آئندہ کیا ہوگا۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ایسے میں جب امریکی افواج کا ایک قافلہ شمالی شام سے سرحد پار کر کے عراق میں داخل ہوا تو کرد شہریوں نے ان پر آلو پھینکے اور واپس آنے والے فوجیوں کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔
مثل جردان امریکہ، ہربان ہربان امریکہ، مثل جردان امریکہ، ہربان ہربان امریکہ۔
اس نے آواز لگائی، جاؤ جھوٹے امریکہ۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے واپسی کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں نے امریکہ کے پرانے اتحادی کردوں کو ترکوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے بے سہارا چھوڑ دینے کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
We're working with the Kurds. We have good relationship with the Kurds. But we never agreed to, you know, protect the Kurds. We fought with them for 3.5 years.
ہم کردوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، ہمارا کردوں کے ساتھ اچھا تعلق ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کردوں کے تحفظ کے لیے کبھی بھی رضامند نہیں ہوئے تھے۔ ہم ان کے شانہ بشانہ 3.5 سے 4 سال تک لڑتے رہے، اور ہم کردوں کو ان کی بقیہ زندگی کے لیے تحفظ فراہم کرنے پر کبھی رضامند نہیں ہوئے تھے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ بہت سے اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ شام سے اچانک امریکہ کی واپسی اس کے ایک قابل بھروسہ اتحادی ہونے کی ساکھ پر ایک ضرب ہے، اور تجزیہ کار اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں۔ سینٹر فار امریکن پروگریس کے برائن کیٹولس کہتے ہیں،
Many around the region, from Saudi Arabia to Israel to Jordan, are looking very closely at US actions with the Kurds, who are our frontline fighters in the challenge to defeat ISIS militarily. And they're taking a big lesson from it and essentially saying, look, America is a country that maybe we can't rely upon anymore.
خطے میں بہت سے ملک سعودی عرب سے لے کر اسرائیل تک اور اردن تک اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کردوں کے ساتھ امریکہ کا رویہ کیا ہے، جو ISIS کو فوجی طور پر شکست دینے کے چیلنج میں اگلے محاذوں پر لڑنے والے لوگ ہیں، اور وہ اس صورتحال سے ایک بڑا سبق لے رہے ہیں اور لازماً یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس پر ہو سکتا ہے کہ ہم اب مزید بھروسہ نہ کر سکیں۔ یہ الفاظ تھے ایک تجزیہ کار کے۔ سینٹر آف اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے بیولن علی رضا کہتے ہیں،
The US withdraws troops and thus reduces its influence in the Middle East. Obviously somebody is going to take advantage of that.
اگر امریکہ اپنی فوجیں واپس بلا لیتا ہے اور یوں مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ کم کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور بنیادی طور پر یہ روس ہوگا۔ یہ تھے ایک تجزیہ کار۔ ترک صدر اردوان منگل کے روز سوچی میں روسی صدر سے اس بارے میں تبادلہ خیال کے لیے مل رہے ہیں کہ شام میں آئندہ اقدامات کیا ہوں گے۔ حالیہ مہینوں میں ترکی اور روس ایک دوسرے سے گہرا تعاون کرتے رہے ہیں، اور ترکی کی جانب سے جولائی میں روس کے S-40 میزائل سسٹم کی خریداری نے واشنگٹن کو برہم کر دیا ہے اور انقرہ پر امریکی تاثیرات کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں حکومت مخالف تحریک کے لیے اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دینے والی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ملکی اداروں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور کسی ریاستی ادارے کو حکومت کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی ایک رپورٹ۔
اسلام آباد میں غیر ملکی نشریاتی اداروں سے وابستہ صحافیوں کو آزادی مارچ کے مقاصد اور اہداف کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم اداروں سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ادارے اس تاثر کو زائل کریں کہ حکومت کو ان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے اور نئے شفاف انتخابات کے ذریعے ملک کو جمہوری ڈگر پر ڈالنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف مہم کے سلسلے میں 27 اکتوبر کو دارالحکومت اسلام آباد کی جانب مارچ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ آزادی مارچ نہ دھرنا ہے نہ لاک ڈاؤن، بلکہ یہ تحریک ہے۔
جو آئین مجھے حق دیتا ہے اس حد تک ہم کمفرٹ کریں گے، اس حد تک معذرائی ہوگی، ہم کوئی جبر جو ہے اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے۔ ریاست کون ہوتی ہے کہ وہ مجھے شہری کے طور پر شک کی نظر سے دیکھے اور میں اس پر اعتماد کی نظر سے دیکھوں۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں تمام اپوزیشن جماعتیں ایک صفحے پر ہیں، البتہ آزادی مارچ میں شرکت کی نوعیت کے حوالے سے اپوزیشن اتحاد کی جماعتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ان جماعتوں پر ہے کہ انہوں نے کتنی تعداد میں اور کتنے عرصے کے لیے مارچ میں شرکت کرنا ہے۔ آزادی مارچ کے اسلام آباد پہنچ جانے کے بعد کی حکمت عملی پر ابہام کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے ابھی دانستہ مبہم رکھنا چاہتے ہیں۔
ہم نے جیو پوزیشن کو نہیں دیکھنا، ڈیفیکٹو پوزیشن کو دیکھ کر آگے مستقبل کا ایک راستہ تو نکالنا ہوگا۔ کیا شکل بنتی ہے ابھی کوئی واضح نشان نہیں۔
اپوزیشن کے آزادی مارچ کے بارے میں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے خبردار کیا ہے کہ عوام کو مسلح لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو قانون لازمی حرکت میں آئے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ حکومت کو مولانا فضل الرحمان کو فیس سیونگ دینی چاہیے۔
مولانا فضل الرحمان پہلی دفعہ سیاسی پارٹیوں کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی تک میں پر امید ہوں کل بہتر فیصلہ آئے گا۔ اگر بہتر فیصلہ نہیں آیا تو قانون اپنی جگہ لے گا۔ لوگوں کو ڈنڈا بردار جتھوں کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کو مسلح لوگوں کے آگے تو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر وہ نہیں باز آئے تو آف کورس قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون جو ہے وہ قائم دائم ہے۔
یاد رہے کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے رواما 27 اکتوبر کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آزادی مارچ اور 31 اکتوبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخلے کا اعلان کیا ہوا ہے، جہاں وہ ممکنہ طور پر دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ علی فرقان، اردو VOA، اسلام آباد۔
کراچی میں صوبائی حکومت کے زیر اہتمام ایک ماہ سے جاری صفائی مہم مکمل ہو گئی ہے، جس کے بعد بھی شہر کے مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر موجود ہیں۔ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہم میں 9 لاکھ ٹن سے زائد کچرا اٹھایا گیا اور مہم کامیاب رہی، جبکہ اپوزیشن نے ان دعووں کو مسترد کیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر کراچی میں ایک ماہ کی صفائی مہم گزشتہ روز اپنے اختتام کو پہنچی۔ کلین مائی کراچی مہم کے دوران شہر کے تمام 6 اضلاع اور ضلعی کاؤنسلز میں کچرا ٹھکانے لگایا گیا اور صفائی کی گئی۔ ایک ماہ قبل یہ صفائی مہم کراچی میں گندگی اور کچرے کے ڈھیروں سے متعلق ملکی اور غیر ملکی میڈیا پر چلنے والی رپورٹس، سوشل میڈیا پر حکومت پر سخت تنقید اور اپوزیشن کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر شروع کی گئی تھی۔ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے مطابق ایک ماہ کے دوران 4,64,390 ٹن کچرا لینڈ فل سائٹ منتقل کیا گیا، جبکہ 4,55,000 ٹن کچرا گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز پر موجود ہے اور اسے بھی لینڈ فل سائٹس منتقل کیا جائے گا۔ اس طرح شہر سے کل تقریباً 9,20,000 ٹن کے قریب کچرا اٹھایا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سلسلے کو مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے گا۔
کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ سے نکال کے لینڈ فل سائٹ پہ منتقل کیا ہے، اس کا ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے وہ ہے 4,64,390 ٹن کچرا ہم نے اٹھا کر لینڈ فل سائٹ تک منتقل کیا ہے۔
ادھر دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں صفائی مہم مکمل طور پر ناکام رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ مہم ناکام رہی اور شہر تو صاف نہیں ہوا لیکن ان فنڈز کا ضرور صفایا کیا گیا جو کلین کراچی مہم میں جاری کیے گئے تھے۔ حلیم عادل شیخ کے مطابق اپوزیشن حکومت کی ناکام مہم کو بے نقاب کرے گی۔
نہ گٹر صاف، ابلتے ہوئے گٹر بند ہوئے، نہ کچرا اٹھا، نہ کچھ ہوا، کراچی تو صاف نہیں ہوا، ان فنڈز کا ضرور صفایا ہو گیا جو آپ نے لیٹس کلین کے نام پہ جاری کیے ہوں گے۔
ادھر سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی اور شہری امور کے ماہر فہیم الزمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل مہم یا وقتی اقدامات نہیں بلکہ اس کے لیے بلدیاتی اداروں کو وسائل فراہم کرنا اور انہیں مضبوط کرنا ہوگا، جس سے اکثر صوبائی حکومت انکاری رہی ہے۔ اسی طرح وفاقی حکومت کو بھی ملک کے سب سے بڑے شہر کے دہائیوں سے حل طلب مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
اگر آپ ایک مہم چلا لو، اگر وہ فرض کر لیجیے سکسیسفل ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ 15,000-20,000 ٹن گاربیج روزانہ کے حساب سے دوبارہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ مہم مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ مسئلہ سمجھنا کی ضرورت ہے، پلان، کوئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا۔
میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ شہر مسائل جوں کے توں ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مربوط حکمت عملی کے تحت کام کیا جائے اور بلدیاتی اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ کراچی میں یومیہ تقریباً 16,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، جس میں سے حکومتی اور بلدیاتی ادارے محض 8,000-10,000 ٹن ہی اٹھا پاتے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کی حکومت نے 7 اکتوبر کو سیاحوں کے لیے جموں کشمیر کا علاقہ دوبارہ محفوظ قرار دے دیا، لیکن کیا موجودہ حالات میں لوگ سیر کے لیے آئیں گے اور سیاحت کے شعبے سے منسلک افراد کے لیے حکومت کے اس نئے حکم نامے سے کیا کوئی آسانی پیدا ہوگی؟ یہی جاننے کے لیے ریتل جوشی نے سری نگر سے 50 کلومیٹر دور گلمرگ کا سفر کیا۔ آئیے یہ سنتے ہیں کشمیری کیا کہہ رہے ہیں۔
بند بازار، سنسان سڑکیں اور چپے چپے پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز، ان حالات کے باوجود بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ سیاح اب بغیر فکر کے کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں۔
حالات پہلے کے مقابلے کافی سٹیبلائز ہو چکے ہیں اور اس لیے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس حالات میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، آگے سردی آئے گی، برف پڑے گی، لوگ برف دیکھنے کے لیے جہاں پر آتے ہیں، اور اس بدلے ہوئے حالات میں لوگوں کو یہ شک نہ رہے کہ وہ آ نہیں سکتے، ان کو آنے جانے میں کوئی دقت ہے۔
سری نگر کے زیادہ تر ہوٹل اگست سے بند ہیں۔ ٹیکسی اسٹینڈس میں بھی گاڑیاں 2 مہینے سے ٹورسٹ کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ ٹیکسی مالکوں کو ٹورزم سے متعلق حکومت کے نئے اعلان کا کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے۔
اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہاں 3 مہینے کے سیزن ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا، یاترا کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ ایسے ہی لوگوں کے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب ٹورسٹ آ جائے، کون اپنے جان جوکھم میں ٹورسٹ کیسے آ جائے گا؟ میم،
سری نگر سے 50 کلومیٹر دور گلمرگ گرمی کے ساتھ ساتھ سردیوں میں بھی ٹورسٹ میں بے حد مقبول رہتا ہے۔ ہم نے حکومت کی نئی ایڈوائزری کا اثر جاننے کے لیے گلمرگ کا رخ کیا۔ راستے میں آنے والے تقریباً سبھی ہوٹل اور ڈھابے ہمیں بند ملے۔
دیکھیے، ہوٹل والے ہیں، گھوڑے والے ہیں، گائیڈ ہیں، ہیلپر لوگ ہیں، ڈھابا والے ہیں، سب بیٹھے ہیں بیکار، کوئی کسی کے پاس کوئی دھندا نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔
گلمرگ پہنچ کر بھی حالات کچھ خاص مختلف نہیں دکھائی دیے۔ چند سیاحوں کے علاوہ گھڑ سواری، کواڈ بائکنگ اور روپ وے جیسے تفریحات کا لطف اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔
اس وقت میں اتنے اطمینان سے کھڑے ہو کر جہاں بول رہی ہوں، اگر حالات ٹھیک ہوتے تو یہاں ٹورسٹ گاڑیوں کے رش میں میرا 2 منٹ بھی کھڑے ہونا محال ہوتا۔ اب ونٹر سیزن شروع ہونے سے پہلے حکومت نے نئی ایڈوائزری جاری کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سناٹا محض ایک فرمان سے ٹوٹ پائے گا؟
ٹورزم سے وابستہ لوگوں کا ڈر ہے کہ اسکینگ کے لیے مشہور گلمرگ کا ونٹر سیزن بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔
باہر سے جو اسکیئر آتے تھے، فارن کنٹری سے آتے تھے ونٹر کے لیے، وہ تو فون کے تھرو، ہم نیٹ کے تھرو بکنگ کرتے تھے ان کی، وہ آتے تھے، کیونکہ پہلے تو تھے نہیں نیٹ۔ اب یہ سوال ہے کہ پہلے نیٹ نہیں تھے، وہ کیسے آتے تھے؟ لیکن پہلے پتا تھا، حالات بھی نارمل تھے۔
ریتل جوشی، وائس آف امریکہ۔
کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے منگل کے صبح فتح کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کی جماعت لبرل پارٹی نے ملک کے عام انتخابات میں اتنی نشستیں جیت لی ہیں کہ وہ حکمراں جماعت میں رہیں گے۔ دوسری مدت کے لیے انتخاب جیتنے پر ٹروڈو جب اپنی اہلیہ صوفی کے ہمراہ اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جسٹن ٹروڈو نے اس موقع پر کہا،
Tonight, Canadians rejected division and negativity.
آج کینیڈا کی عوام نے تقسیم اور منفیت کو مسترد کر دیا ہے، انہوں نے کٹوتیوں اور کفایت شعاری کو مسترد کر دیا ہے، انہوں نے ترقی پذیر ایجنڈے کے حق میں ووٹ دیا ہے اور موسمی تغیر میں تبدیلی کے لیے مضبوط اقدامات کے لیے ووٹ دیا ہے۔ یہ تھے جسٹن ٹروڈو کے الفاظ۔ شمالی شام میں ترک اور کرد فورسز کے درمیان جبکہ پانچ روزہ جنگ بندی منگل کی رات ختم ہونے والی ہے، بتایا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت لڑائی جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کی ہیدر مرڈک نے تل تہار اور شام میں راس العین سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود جس میں جمعرات کے دن دستخط ہوئے تھے، کہیں کہیں لڑائی جاری ہے اور لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہفتے کے روز راس العین سے ایمبولینسوں کے قافلے نے تقریباً 30 افراد کو زخمی افراد کو اٹھایا اور انہیں 5 لاشیں بھی ملی۔ ترکی نے جب سے ایک بفر زون قائم کرنے اور شامی ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ٹی ایف کو نکالنے کے لیے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایس ڈی ایف کو ترکی دہشت گرد خیال کرتا ہے۔ بے گھر خاندانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ترک پشت پناہی والے شامی جنگجو جنہوں نے راس العین پر قبضہ کر رکھا ہے شہر سے نہیں نکل جاتے، وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ راس العین سے بے گھر ہونے والی ایک خاتون ایوا کا کہنا ہے، اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں تو ہم یقیناً واپس چلے جائیں گے، نہیں تو ہمارے پاس اور کوئی متبادل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسی جگہ قیام کریں جہاں خوراک، پانی، سبھی کچھ بہرحال مسئلہ ہے۔ سرکاری طور پر جنگ بندی کا معاہدہ منگل کی رات ختم ہو رہا ہے اور ہسپتالوں پر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے اور اب تک سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں۔ تاہم کرد ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اب ایک رپورٹ ہے جو پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے گزشتہ ماہ کے غیر فیصلہ کن پارلیمانی انتخابات کے بعد ایک کثرتی اتحاد کے حصول میں ناکامی کے بعد کہا ہے کہ وہ ایک نئی حکومت کی تشکیل کی اپنی کوشش سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
قدامت پسند لیکوڈ پارٹی کے سربراہ نیتن یاہو نے اسرائیلی صدر روین ریولن کو بتایا کہ وہ گینٹس کی اعتدال پسند بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے ساتھ ایک متحدہ حکومت میں شمولیت کے ذریعے پارلیمنٹ میں 61 نشستوں کی اکثریت کی تشکیل نہیں کر سکے۔ فیس بک پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں نیتن یاہو نے اس ناکامی کا الزام مسٹر گینٹس پر عائد کیا۔
In the past weeks, I made every effort to bring Benny Gantz to the negotiating table.
گزشتہ ہفتوں میں میں نے بنی گینٹس کو مذاکراتی میز پر لانے کی ہر کوشش کی، ایک وسیع قومی حکومت کی تشکیل کی ہر کوشش کی، ایک اور الیکشن سے گریز کی ہر کوشش کی۔ یہ الفاظ تھے مسٹر نیتن یاہو کے، جن کا فیصلہ ان کے اعتدال پسند حریف بنی گینٹس کے لیے قانون سازوں کا ایک اکثریتی اتحاد تشکیل دینے اور ملک کا نیا لیڈر بن جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ قانون کے تحت اگر مسٹر گینٹس 28 دن میں حکومت تشکیل نہیں دے سکتے تو اس کے بعد پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن اگلے 21 دن میں ایک حکومت تشکیل دینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں بہت سے بچوں کے لیے اسکول جانا بھی ایک خواب ہے۔ کوئٹہ کی ایک خاتون حلیمہ نے ایسے افغان مہاجر بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور پینسل تھمانے کا بیڑا اٹھایا ہے جن کے ہاتھوں میں عموماً کچرے کی بوری ہوتی ہے۔ حلیمہ نے کسی کی مدد کا انتظار کیے بغیر اپنے ہی گھر کے کمرے میں اسکول کھول دیا۔ 4 سال سے جاری ان کی اس کوشش میں اب کمیونٹی بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری نے۔
4 سال پہلے علیمہ نے اپنے علاقے کے غریب بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹا ہی صحیح، آج ان کا کمیونٹی اسکول اپنی مدد آپ کے تحت کامیابی سے چل رہا ہے۔
میرے پاس عورتیں جو سلائی کے لیے آتی تھی میرے کو بڑے سلائی کرتی تھی، پھر ان کے ساتھ بچے آتے تھے، کسی کے ساتھ چار پانچ، زیادہ تر بچے، میں ان کو بولتے اسکول کیوں نہیں جاتے، بچے کہتے یہاں پہ کوئی بوائز کا اسکول تو ہے نہیں تو ہم کہاں بھیجے، پھر میں نے کچھ بچوں سے شروع کیا گھر میں، جیسے ٹیوشن ٹائپ میں نے اسٹارٹ کیا۔
کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر قائم اس کمیونٹی اسکول میں 120 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں تقریباً 100 بچے افغان پناہ گزین ہیں جو اس سے پہلے یا تو کچرا چنتے تھے یا کہیں کام کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک بچہ عبداللہ جو پہلے درزی کی دکان میں کام کرتا تھا لیکن اب ساتھ ساتھ کمیونٹی اسکول میں پڑھ بھی رہا ہے۔
صبح جب آتا ہے ناظرہ پڑھتا ہے قرآن پاک، اس کے بعد پھر کام لکھتا ہے، پھر ادھر وہ پڑھتا ہے انگلش کا کام پڑھتا ہے۔ میں اپنا بھائی کا دکان جاتا ہوں، اپنا بھائی ادھر ہی درزی کا کام کرتا ہوں، 8 بجے چھٹی ہوتا ہے، گھر ہم آتا ہے ادھر ہی اپنا ہوم ورک کرتا ہوں، اسکول کا کام یاد کرتا ہوں۔
کمیونٹی اسکول میں بچوں کو بیگ اور کتابوں کی فراہمی کے لیے ہر ماہ محلے میں چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ حلیمہ کی کوشش ہے کہ وہ ان بچوں کو اسکول کا ماحول دے سکے۔
ابھی بھی یہ اسکول کا ماحول یعنی تھوڑا بہت ہے، مگر جیسے میں ہوں میں سے یعنی وہ نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں کہ یہ اسکول، ابھی میں ان کو بریک نہیں دے سکتی ہوں، میں ان کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرا سکتی ہوں۔
حلیمہ ان بچوں کے لیے باقاعدہ اسکول کی عمارت اور دیگر سہولتوں کے لیے حکومتی دروازے بھی کٹکھٹاتی رہتی ہیں۔ وہ پر امید ہیں کہ اس اسکول سے پڑھنے والے بچوں کا مستقبل ضرور روشن ہوگا۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
یوکرین اور روس جبکہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خاندان تنازع کی وجہ سے بدستور منتشر ہیں۔ باغیوں کے قبضے والے مشرقی یوکرین کے علاقوں میں سینکڑوں لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ہنری ریجویل نے ایک ایسے ہی شخص کے خاندان سے ملاقات کی جسے باغی افواج نے پکڑ لیا تھا، جس نے علیحدگی کا درد بیان کیا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
تقریباً 2 سال سے سویٹلانا ٹیموفیوا نے اپنے شوہر الیگزینڈر کی شکل نہیں دیکھی۔ ہر دن وہ کیف کے مضافات میں مقامی گرجا گھر جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی بحفاظت واپسی کی دعائیں کرتی ہیں۔ سویٹلانا اور ان کے خاندان کا کیف سے تعلق نہیں ہے، وہ سب ڈونٹسک کے مشرقی شہر میں آرام دہ زندگی گزار رہے تھے۔ الیگزینڈر گوشت کے ایک کارخانے میں ہیڈ ٹیکنیشین تھے، پھر 2014 میں جنگ چھڑ گئی اور باغیوں نے ڈونٹسک پر قبضہ کر لیا۔ الیگزینڈر کو کام کی وجہ سے کیف آنا پڑا۔ یہ 26 دسمبر 2017 کی بات ہے جب ان کا خاندان موسم سرما کی چھٹیاں منانے کے لیے باغیوں کے مقبوضہ علاقے میں داخل ہوا تو الیگزینڈر کو پکڑ لیا گیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جایا گیا۔ سویٹلانا اس سانحے کے بارے میں کہتی ہیں، دو دنوں کے بعد مجھے دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ میں $20,000 بھیج دوں، نہیں تو میرے شوہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ادائیگی سے انکار کر دیا۔ سویٹلانا کو معلوم ہوا کہ ان کے شوہر کو باغیوں کے ایک اڈے پر رکھا جا رہا ہے۔ وہ ایک کارخانہ تھا جو بند پڑا ہے، جہاں ڈونٹسک پیپلز ریپبلک کے کار پردازوں نے ایک جبری کیمپ قائم کر رکھا ہے اور جہاں لوگوں کو غیر قانونی طور پر قید میں رکھا جاتا ہے۔ نہایت صفاکان انداز میں ان کو ایذا پہنچائی جاتی ہے اور میرا شوہر اسی جگہ پر قید تھا۔ سویٹلانا کو بتایا گیا کہ ان کے شوہر پر یوکرین کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ہی غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کو پتا چلا کہ باغی ان کے بیٹے کو بھی پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ ڈونٹسک سے فرار ہو گئیں۔ اب ان کی رہائش کیف کے ایک مضافات میں ایک بوسیدہ سے اپارٹمنٹ میں ہے۔ ان کے ساتھ ہی ان کی بوڑھی ماں بھی رہتی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کی بات ہے کہ الیگزینڈر کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی ہفتے سویٹلانا کو اس وقت صدمہ ہوا جب الیگزینڈر کو یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں دکھایا گیا۔ وہ نحیف نظر آ رہے تھے اور چہرے پر داغ تھے۔ اس ویڈیو میں الیگزینڈر کو یوکرین کے لیے جاسوسی کرنے کا مبینہ طور پر اعتراف کرتے دکھایا گیا ہے۔ وکیلوں کا کہنا ہے کہ اعتراف جرم زبردستی کرایا گیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیمرے کے ساتھ رکھے ہوئے ایک اسکرپٹ سے پڑھ رہے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں یوکرین اور روس نے قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے، جو ان کوششوں کا حصہ ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے۔ تاہم سویٹلانا کا کہنا ہے، بدقسمتی سے ہمارے شوہر کی گرفتاری کو 2 سال ہو چکے ہیں اور ڈنباس باغیوں کے قبضے والے غیر سرکاری علاقے میں قید کیے گئے ایک بھی قیدی کو رہا نہیں کیا گیا۔ سویٹلانا پر امید نہیں اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اب کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ یوکرین اور روس کے درمیان امن کا جو بھی سمجھوتا طے پائے، اس جنگ کے بہت سے متاثرین کے لیے زندگی اب معمول پر نہیں آ سکتی۔ سویٹلانا کے لیے یہ اشارہ کہ ان کے شوہر ابھی زندہ ہیں امید کی کرن ہے، لیکن اس جگہ سے جو کبھی ان کا گھر تھا سینکڑوں میل دور انہیں ہر روز زبردست عذاب سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارے صحت کی سن 2018 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں پھیلنے والے کینسر کی مختلف اقسام میں بریسٹ کینسر 36% کے ساتھ سب سے نمایاں ہے، جبکہ پاکستان ایشیائی ممالک میں اس بیماری کے ساتھ سر فہرست ہے۔ معالجین کے مطابق ہر 9 میں سے ایک عورت کو پاکستان میں چھاتی کے سرطان کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس سے اس رپورٹ کے ساتھ سدرہ ڈار۔
58 برس کی ریحانہ اعجاز جامعہ کراچی میں سینئر سیکیورٹی انچارج ہیں۔ 2008 میں انہیں چھاتی کے سرطان کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد ان کا صبر آزما اور تکلیف دہ علاج شروع ہوا، جس کے لیے وہ پہلے آمادہ نہ تھی۔
میں کہتی ہوں میں اپنی ایک چیز کیوں نکلا ہوں، موت اور زندگی تو ہے، میں آپریشن نہیں کرا رہی۔ آخری وقت تک میرے منہ پر یہ تھا، لیکن صرف یہ میں نے اب جو ڈاکٹر نے کہا کہ تم اپنے بچوں کے لیے قتل کر رہی ہو، نہیں کرواؤ گے آپریشن، تو میں نے اپنے 6 بچوں کے لیے یہ کیا۔ 6 کی منہ ہوئی تھی میری، کیونکہ میرا مرض بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد میرا آپریشن ہوا، ڈاکٹر رفینہ سمرو نے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ میں مجھے شوائیں لگنی تھیں، تو وہ شوائیں بھی مجھے زیادہ لگی ہیں، یعنی نارمل پیشنٹ سے زیادہ مجھے شوائیں کی شوائیں لگی تھی مجھے۔
ڈاکٹر رفینہ سومرو کا شمار پاکستان کے ان نامور معالجین میں ہوتا ہے جو بریسٹ کینسر کا علاج کرتے ہیں۔ وہ سالانہ 450 سے 500 آپریشنز کرتی ہیں۔ ڈاکٹر رفینہ کے مطابق پاکستان کی خواتین میں چھاتی کے سرطان میں اموات کی اہم وجہ ادھورا علاج اور اس میں تاخیر، اس بیماری کے حوالے سے بات کرنے میں جھجک اور مالی تنگی بھی ہے، جبکہ بدقسمتی سے پاکستان ایشیائی ممالک میں بریسٹ کینسر میں سب سے آگے ہے۔
ہم پاکستان باہر کے ملکوں میں 50% سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیج 1 پہ پکڑتے ہیں، یعنی بہت ماں اس وقت کوئی سرجری ایسی چھوٹی کرنی، صرف گٹھلی نکالنے سے بات بن جاتی ہے، زیادہ بڑا میجر پرابلم نہیں ہوتا ان کو ٹریٹ کرنا، اور ان کی زندگی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب عورت ہمارے پاس دیر آتی ہے تو پھر اس کو ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اسٹیج 1 کی شرح جو ہے وہ 10% سے بھی کم ہے، تو ہم زیادہ تر جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیج میں زیادہ مریض پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ اور دوسرے پاکستان کی جو ہے ایشیا میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر جو ہے ایشین کنٹریز میں سب سے زیادہ پاکستان میں۔
معالجین کے مطابق اگر اس بیماری کو ابتدا میں ہی پکڑ لیا جائے تو علاج میں اچھے نتائج کا سامنے آنا یقینی ہے۔
کینسر کا ورڈ اتنا ہے کہ سب لوگ اسے بہت ڈر جاتے ہیں، لیکن بریسٹ کینسر اگر ہم اس کو صحیح جلدی اسٹیج پہ پکڑیں اور اس کا بر وقت تو مکمل علاج کریں، تو یہ بہت علاج کے قابل بیماری ہے۔ باقی کینسرز میں ہم 5 جینے کی بات کرتے ہیں، 85% لوگ 5 جیتے ہیں، اس میں تو ہم 5 کہتے ہیں، 5 تو بہت سارے، ہم تو 10 کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ قابل علاج مریض ہے، مرض ہے، اگر ہم اس کو جلدی پکڑ لیں۔
اس بیماری کے علاج کے لیے مستقل مزاجی، امید اور قوت ارادی بہت ضروری ہے، جس کے سبب ریحانہ نے اس بیماری کو شکست دی۔
میں نے جاب اس لیے چھوڑی کہ میں بزی رہوں، اور اگر میں بزی نہیں رہے اور اگر میں گھر میں رہتی تو میں بستر میں پڑی ہوئی ہوتی۔ کینسر کے جو میرے پیشنٹ ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ کینسر کے پیشنٹ کس طرح سے بستر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خود ہمت نہیں دلاتے پتہ نہیں کیوں، اور میں ان لوگوں کہتی ہوں میں بھی تو ہوں تم لوگوں کے سامنے۔
معالجین کے مطابق خواتین میں بڑھتی عمر کے ساتھ اس بیماری کا خطرہ بھی بڑھنے لگتا ہے، اس لیے انہیں اپنا خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنا خیال رکھیں گی تو ہی اپنے گھر کو، جس کا وہ ستون ہے، اس کی نشو نما بہتر انداز میں کر سکیں گی۔ سدرہ ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
کشمیر کی برآمدات میں سیب نمایاں ہے۔ ہر سال علاقے میں تقریباً 20 لاکھ میٹرک ٹن سیب پیدا ہوتا ہے۔ باغبانی کروڑوں کا کاروبار ہے جس میں بڑا حصہ سیب کا ہے، لیکن موجودہ حالات میں سیب کی پھلوں کی منڈیاں ویران پڑی ہیں۔ کاشتکاروں کی پریشانی کا حال جانتے ہیں رتل جوشی کی اس رپورٹ میں۔
سری نگر کی پارمپورا منڈی کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ اس وقت کشمیر میں سیب کا سیزن ہے۔ کشمیر کی پھل منڈیاں آرٹیکل 370 اور 35A ہٹائے جانے کی مخالفت میں بند ہیں۔
ہمارے پاس 350 کے قریب دکانیں ہیں، ان میں سے قریباً 7500 یہاں امپلائی ہیں، پچھلے 2 مہینے سے یہاں بند پڑا ہے۔ کتنا نقصان ہوا یہ آپ خود دیکھ سکتے ہو۔
آرٹیکل 370 ہٹائے جانے سے جو افراتفری مچی، اس میں کشمیر میں باہر سے آئے مزدور واپس چلے گئے۔ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ فون بھی کئی دن تک بند رہے۔
ہم نہیں جا پاتے ہیں باغوں میں، اور جو گاؤں میں رہتے ہیں جو جہاں، وہ باہر بیچ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی منڈیاں بند ہیں۔ جو ہمارے جو خریدار آتے تھے یہاں، ان حالات میں وہ تو آئے نہیں یہاں۔
5 ستمبر کو حکومت نے اعلان کیا کہ وہ سرکاری ایجنسی نیفٹ یعنی نیشنل ایگریکلچرل کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ذریعے باغوں کے مالکان سے خود سیب خریدے گی۔
ایڈیشنل فیسلٹی گورنمنٹ نے اس لیے پرووائڈ کری کہ گروورز کو اور اس ٹریڈ کو زخم نہ پہنچے، اور ان گروورز کو یہ ایپل جو ہے باہر ڈسپیچ کرنے میں فیسلٹی پرووائڈ کی جائے۔
منڈی بھلے ہی بند ہے، لیکن باہر کچھ حد تک تجارت جاری ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ 12 گئے جہاں کشمیر میں سب سے زیادہ سیب کی پیداوار ہوتی ہے۔
بھارت کا 70% سیب جموں کشمیر سے آتا ہے، اور یہاں کے تقریباً 50 لاکھ لوگوں کی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے سیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دسمبر میں جب سیب کا سیزن ختم ہوگا، تبھی یہ بات صاف ہو پائے گی کہ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کا ان لوگوں کی زندگی پر کتنا بڑا اثر پڑا۔
باغ مالکان نے ہمیں بتایا کہ سرکاری اسکیم سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا سودا تو فصل لگنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔
35 سال ہو گئے یہ کام کرتے کرتے، ہم نہیں کریں گے ان کو دھوکہ جس کے ساتھ ہم نے ووٹ دیا ہے، دلی والے کو یا کلکتہ والے کو، اس کو ہم بھیجیں گے۔
کئی باغ مالکان حالات بہتر ہونے کی امید میں فصل ذخیرہ کر رہے ہیں۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ برازیل میں تحقیقکاروں نے پائن ایپل یعنی اناناس استعمال کر کے ایک نیا طریقہ کار تشکیل دیا ہے، جس سے جلد کے زخموں کو مندمل کرنے کے عمل میں تیزی لائی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی جولی ٹیبو کے مطابق، پائن ایپل یا پھر اناناس دنیا کا انتہائی معروف ٹراپیکل پھل ہے، لیکن کھانے کے علاوہ اس کا کچھ اور استعمال بھی ہے۔ برازیل میں ریسرچرز یا تحقیق کاروں نے ترقی یافتہ ادویات کے شعبے میں پائن ایپل کے ایک اور استعمال کا پتہ چلایا ہے۔ پائن ایپل یا اناناس کے اس استعمال کی وجہ یہ ہے کہ میٹھا اور کھٹا یہ پھل، جس کا آبائی وطن جنوبی امریکہ ہے، اپنے اندر برومیلین کی مقدار بھی رکھتا ہے۔ یہ مادہ اپنے طبی فوائد کی وجہ سے جانا پہچانا ہے۔ یہ ایک قدرتی مادہ ہے جو سوجن میں کمی کر دیتا ہے، اور اس خطے میں اسے لمبے عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسے مختلف امراض کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے صحت مند ہونے کے عمل میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ برازیل کے تحقیقکاروں نے برومیلین کو نینو سیلولوس کے ساتھ ملا دیا۔ یہ ایک ریشہ دار جیلی جیسا مادہ ہے جس کو زخموں کو مندمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیمپنائی کے پروفیسر پرسکلا مزولا کہتے ہیں کہ اس مادے سے زخموں کے علاج میں صحت مندی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملی ہے، اور ہمیں یہی توقع بھی تھی کیونکہ برومیلین میں پروٹین کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ زخم کی اوپر والی سطح کو ہٹانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ زخم کی اوپر کی سطح جلد کی مردہ تہ ہے، جس کے ہٹ جانے سے آکسیجن جلد تک براہ راست پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں زخم کے جلدی بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ زخموں پر استعمال ہونے والے اس مرکب، جسے نینو سیلولوس کہا جاتا ہے، کو بھی بیکٹیریا کے استعمال سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف سوروکاوا کی پروفیسر اینجلا جوزالا کا کہنا ہے کہ ہماری اس دریافت کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ برومیلین کو اناناس کی پروٹین میں شامل کر لیتے ہیں، جسے اناناس کے چھلکے سے اخذ کیا جاتا ہے۔ دوسرے، نینو سیلولوس کی تیاری میں بچے کھچے پھلوں سے بنائے گئے کلچر کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلچر نینو سیلولوز کی تیاری میں استعمال ہونے والے بیکٹیریا کی نشو و نما کرتا ہے۔ یہ دریافت ابھی علاج معالجے میں پیش رفت کے لیے ابتدائی مراحل میں ہے۔ تو دیکھیے جیسے جیسے اس طریقہ کار کے بارے میں معلومات ملیں گی، ہم آپ تک اپنے سننے والوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ صحت کی دنیا سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔